بسم الله الرحمن الرحيم. الله نعوذ ونسلي على رسوله الكريم. کتاب فیوز جزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے بارہویں مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے. کچھ گزشتہ اتوار پڑھا گیا، بقیہ میں سے آج کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس اتوار کی صبح 2545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے جو اس میں تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے ہوں، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی حقیقت عطا فرما دیں گے. گزشتہ اتوار جہاں ہم نے بات ختم کی تھی، جس میں حضرت کی مجلس میں اس وقت جو آپ نے تربیت کے لیے ارشاد فرمایا تھا، شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ والا ہونے کا دعویٰ کر رہی ہوں گے، جس کی بنا پر حضرت نے بڑے درد سے کچھ سچ کے لیے ارشاد فرمائے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو بھی ان میں سے ہے، خدا ان کی کون علامت میں موجود ہے. یہ اس کا سار تھا حضرت کا. اس کے بعد اسی زمن میں آخر کیا دروغ ہو، یعنی تم تو جھوٹ بول رہا ہے. کہ تنہائی میں تیرا انیس تو تیرا نفس ہے اور شیطان ہے تو خواہش ہے اور دنیا کے تفکرات ہیں، اور جنت میں شیاطین انس ہیں جو بدترین ہم نشین اور فضول بکواس والے. اس پر تفصیل سے بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی. ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، ہم اپنے اندر میں جھانکے کہ ہمارے اندر کیا ہے، خلوت میں کیا ہے اور جلوت میں، دونوں چیزیں بتا دیں. تنہائی میں کیا ہے؟ نفس ہے، شیطان ہے، خواہشات ہیں، دنیا کے تفکرات ہیں، ہمارے خیالوں میں کیا سمجھایا سمایا ہوا، ہماری سوچیں کیا ہیں، یہی ہے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں شادی کریں گے، کیسا پہنیں گے، کیسی سواری ہونی چاہیے، یہی ہے، کیسا مکان ہونا چاہیے، کیسے منصب ملے، کیسے جاہ ملے، کیسے. کیونکہ نفس جو ہے یہ ہم پر حاوی ہو چکا ہے، اپنے مزے کا طالب ہے اور نفسانی مزوں ہی کے لیے ہم لگے ہوئے. اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اس سے رہائی عطا فرما دی. اور شیطان تو کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ خواہشات یہ دنیا میں ہیں، یہ ساری ہمارے دل و دماغ کو دنیا کے تفکر کرا. تو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ بات آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیا، اس مجمعے کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو. کہ تنہائی کے عزیز تمہارے یہ ہیں، اور جو جنت میں کیا ہیں شیاطین، شیاطین انسانوں کو شیطان. شیطان جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، انسانی شیاطین بھی ہیں. جو بدترین ہم نشینہ فضول بکواس والے ہیں. یہ لفظ ذرا سخت ہے، کیونکہ آپ معالج ہیں نا، روحانی ڈاکٹر ہیں، کبھی کڑوی دوائی بھی دینی پڑتی ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں. اور یہ بات فرماتے ہیں بکواس اور محض دعوے سے نہیں آتی کہ تو سمجھے کہ میرا دعویٰ کرنے سے میں اللہ والا بن جاؤں. اس میں تیری گفتگو محض حوث ہے جو تجھ کو مفید نہیں ہے. اب آگے اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ لازم پکڑ سکون اور گمنامی کو حق تعالیٰ کے حضور میں اور بے ادبی سے احتراز. اگر واقعی تو اللہ والا بننا چاہتا ہے اور شیاطین ان سے نجات چاہتا ہے اور شیاطین جن سے نجات چاہتا ہے اور نفس کے مغلوب نفس کے غلبے سے نجات چاہتا ہے اور خواہشات اور دنیا کے تفکرات ان سب سے, اس کے لیے کیا کر؟ لازم پکڑ سکون اور گمنامی کو حق تعالیٰ کے حضور میں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے حق تعالیٰ کی حضوری کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو پہلے تفصیل اس کی آ چکی ہے اللہ والوں کی کہ جب اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہیں, شیاطین سے مقابلہ کرتے ہیں, خواہشات کے خلاف چلتے ہیں, شریعت پر چلنے کے لیے دلوں پر محنت کرتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں, اپنے اندر سے نفسانیت کا کانٹا نکالتے ہیں, اپنے آپ کو کسی تجربہ کار ہیں اور ماہر کی نگرانی میں سپرد کر دیتے ہیں, ان کی تربیت سے دلوں میں شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, اللہ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے, اللہ سے عشق پیدا ہوتا ہے, تو شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد بڑھتی ہے. حضوری کی کیفیت بنتی ہے, دل میں ہر وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس حضوری کی کیفیت, اس عشق کی جو لذت ہے وہ ہم کہاں جانتے ہیں؟ یہ اللہ والے جانتے ہیں. اس کو فرمانے کہ یہ کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں نام ہو ہمارا. آج کی فضاؤں کے اندر یہی ہے کہ ہمارا پتہ چلنا چاہیے. آج کل سارے کام نام کے لیے, یہاں گمنامی ہے, یہاں مٹانا ہے. اللہ والوں نے مٹایا ہے اپنے آپ کو. لازم پکڑ سکون کو گمنامی کو. لیکن حق تعالیٰ کے حضور دیکھیں, یہ گمنامی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, یہ سکون بھی اللہ کے لیے, اور بے ادب ہی سے بہتر آ سکے. اللہ ہمیں بھی ادب سکھا دے, حق تعالیٰ کے حضور میں بے ادبی سے احتراز. اور اگر اس میں تیرا بولنا ضروری ہی ہو تو حق تعالیٰ کے ذکر سے اور اہل اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے, نہ اس طرح کہ تو اس کا مدعی بن جائے اپنے ظاہر سے, حالانکہ تیرا خلق اس سے خالی ہے. جو گمنامی اور سکون کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر بولنا ضروری ہے تو کیا ہو؟ اللہ کے نام کی برکت, اللہ کے ذکر کی برکت, اللہ پاک کے جو اہل اہل اللہ جو ہیں ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے, نہ اس طرح کہ اس کا مدعی بن جائے اپنے ظاہر سے, حالانکہ تیرا فن دل سے خالی ہے. اس ہر ظاہر کے باطن اس کے موافق نہ ہزیان ہے. ہر ظاہر جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کے باطن نہ ہو, یہ کیا ہے؟ یہ دھیان ہے. اس کو پہلے بکواس بھی کہہ دیا. اندر نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، بولنے کا فن آ گیا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے، طریقہ آ گیا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، شیطان کی، اور یہ ساری جو پہلے دس کا یہ اندر بھرا پڑا ہے. ہر ظاہر کہ باطن اس کے موافق نہ ہو گیا ہے، یہ الفاظ کیا ہدیان ہے. کیا تو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ جو شخص غیبت کر کے دن بھر لوگوں کے گوشت کھاتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوا؟ اشارہ کر دیا کہ جو روزے میں غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ دن بھر لوگوں کو کیا کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، اس کا روزہ ہی نہیں. پر ہم تو کہیں گے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چھیڑا تو ہوا، تو کیوں چھیڑا اس کو؟
کہتے خود ہی ہوئی آواز.
اچھا دروازہ کس نے کھولا؟ پھر کھولا، آواز بند ہو گئی. اچھا ابھی تو آ رہی ہے آواز، کیوں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کیا تو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں سنا کہ جو شخص غیبت کر کے دن بھر لوگوں کے گوشت کھاتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوا؟ اس کی تشریح کی ہے فقہا نے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ روزے کی برکات ختم ہو گئی. یہ بھی کیا روزہ جس میں جس کی برکاتیں ختم ہو گئی، جس کو پہلے بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے باطن نہیں ہے. آپ نے بیان فرما دیا کہ کھانا پینا اور افطار کرنے والی چیزوں ہی کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا بھی اضافہ کرنا چاہیے. کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن غیبت میں مشغول، گناہوں میں مشغول، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ کھانا پینا چھوڑا، فاقہ کیا، ایسی جیسے برکات نہیں رکھ سکی. بس بچوں غیبت سے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے. اللہ ہمیں سمجھتا فرماتے. آج ہمیں چسکا پڑ گیا، ہماری ہر مجلس غیبت، جہاں دو بندے بیٹھے ہیں تیسرے کی غیبت. کیا فرمایا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے. جس شخص کی تقدیر میں فلاح ہے وہ اس کی عادت کبھی نہیں ڈالتا. اور جو غیبت میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی لوگوں میں حرمت کم ہو جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام جو عادی ہے نا غیبت کا. اور بچو شہوت کے ساتھ نگاہ کرنے سے کہ تمہارے قلوب میں معصیت کا بیج بو دے گا.
اور اس کا انجام دنیا میں اچھا نہ ہو. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے. یعنی ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو, یعنی بدنگاہی کے اثرات کیا ہوں گے کہ دلوں میں معصیت کا بیج بو دے گا. جب بیج آ گیا تو اور اس کا انجام نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت. اور بچوں جھوٹی قسم کھانے سے کہ وہ آباد شہروں کو چٹیل بیابان بنا چھوڑتی ہے. اب یہ چند گناہوں کی نحوستیں جتا رہے ہیں. جھوٹی قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آباد شہروں کو چٹیل بیابان بنا چھوڑتی ہے کہ مال اور دین دونوں کی برکت لے جاتی ہے. تجھ پر افسوس کہ اپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے رواج دیتا ہے اور اپنے دین کا خسارہ اٹھاتا ہے. اگر تجھے عقل ہوتی تو جانتا کہ اصل خسارہ یہی ہے, تو کہتا ہے اللہ کی قسم اس جیسا مال شہر بھر میں کہیں نہیں اور نہ کس کے پاس موجود ہے. اللہ کی قسم یہ اتنے کا ہے, اللہ کی قسم مجھے کوئی اتنے میں پڑا ہے. حالانکہ تو اپنی ساری گفتگو میں جھوٹا ہے, پھر اپنے جھوٹ پر گواہی دیتا ہے. اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہے کہ میں سچا ہوں. عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تو اندھا ہوگا اور اپاہج ہوگا. اللہ تم پر رحم کرے. آج ہماری تجارت اسی کو شرط کی, اس کو فخر سمجھتے ہیں, اسی کو ہم سب سمجھتے ہیں. اب یہ اندازہ لگا لیں, یہ بات آج سے ہزار سال پہلے کو تاجروں کو کہی جا رہی ہے, آج بھی رواج پڑا ہوا ہے. کیا سناتے ہیں جب تجھ پر افسوس کہ اپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے رواج دیتا ہے اور اپنے دین کا خسارہ اٹھاتا ہے. اگر تجھے عقل ہوتی تو جانتا کہ اصل خسارہ یہی ہے کہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس جیسا مال شہر بھر میں نہیں کہیں نہیں اور نہ کسی کے پاس موجود ہے. اللہ کی قسم اتنے کا ہے اور اللہ کی قسم مجھ کو اتنے پڑا ہے. تو یہ جملے آج ہے یا نہیں, عام ہے یا نہیں؟ حالانکہ تو اپنی ساری گفتگو میں جھوٹا ہے, پھر اپنے جھوٹ پر گواہی دیتا ہے اور اللہ عزوجل کی قسم بھی کھاتا ہے کہ میں سچا ہوں. عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تو اندھا اور اپاہچ ہوگا. اللہ تم پر رحم کرے, حق تعالی کے حضور میں با ادب رہو. جو شخص شریعت کے آداب سے ادب نہ سیکھے گا اس کو قیامت کے دن آگ ادب سکھائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اب چند گناہوں کی نحوستیں بتا رہے ہیں. یہ سوالات کن کے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جو شخص شریعت کے آداب سے ادب نہ سیکھے گا اس کو قیامت کے دن آگ ادب سکھائے گی. اس مقام کو کس نے سوال کیا کہ پھر جس شخص میں یہ پانچوں خصلتیں, دعوی کمال, غیبت, نظر بالشہوہ, کذب اور دروغ حلفی ہوں, اس کے روزے اور وضو کے باطل ہونے کا حکم دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آغاز اسی سے ہوا تھا نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غیبت کر کے دن بھر لوگوں کے گوشت کھاتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوا. اسی زمن میں آگے گناہوں کی نوسطیں بتاتے بتاتے اخیر میں آ کے اب کسی شخص نے سوال کیا ہے یہ جو گناہ گنوائے آپ نے, تو پھر سے اس کے روزے اور وضو کے باطل ہونے کا حکم دینا چاہیے؟ آپ نے نہیں, روزہ اور وضو تو باطل نہیں ہوگا لیکن یہ ارشاد بدطریق کے وعظ اور تحذیر و تخویف کے ہے. رہ جا رہا ہے نا, پہلے عرض کر دیا نا کہ اس کی برکت جاتی رہی, روزے کی برکت نہیں ہے جس کے بے چیزیں صاف ہو گئی. وضو ٹوٹا ہی نہیں, جو وضو کے ٹوٹنے والی چیزیں اس میں نہیں شامل, لیکن وضو کی برکت ختم ہوگی, روزے کی برکت ختم ہوگی. جس کو میں پہلے اس کا اظہار کیا ہے نا کہ ہر ظاہر کے باطل اس کے معافق نہ تو ہی زیان ہے, مظاہر ہے, کھوکھلا ہے, اب جو کچھ نہیں. یہ تربیت ہو رہی ہے جی, یہ تصفیہ ہو رہا ہے, یہ تزکیہ ہو رہا ہے, یہ سمجھایا جا رہا ہے, یہ صفائی ہو رہی ہے. ماتے صاحب زادہ کیا عجب ہے کہ کل کا دن ایسی حالت میں آوے کہ تو سطح زمین سے گم اور قبر کے اندر موجود ہو. بلکہ کل کیا عجب ہے کہ اگلی ساعت ہی میں ایسا ہو جائے. کیوں جی, نہیں ہو رہا آج کل, بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. چچا دار بھائی کا انتقال ہو گیا, صبح کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند, مسجدی فاصلے پر خود اپنے پاؤں سے چل کے گئے, کوئی آثار نہیں کسی قسم کے. اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد کے اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے کچھ کچرا دیکھا تو صفائی شروع کر دی. بیٹے نے کہا کہ ابا جی تھک جاؤ گے, میں تھوڑی کر دیتا ہوں, واپس تھک گئے, بوڑھے تھے مجھ سے بڑے, پانچ سال بڑے تھے تو تھک گئے, اور تھک کے جا کے لیٹے اور لیٹے الٹی اور چلے, کوئی آثار نہیں. اصل میں جنازہ ہو, شام سے پہلے قبر کے اندر سے لے گئے. آج کل تو بہت ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں عبد صاحب کے لالبی میں, ڈاکٹر آفتاب صاحب کے ساتھی جا, ان کی والدہ بوڑھی تھی, صبح ان کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں تو حرکت ہی نہیں, دیکھا جسم ٹھنڈا, بلایا ڈاکٹر صاحب, کہتے ہیں لیکن ہم عبرت نہیں پکڑتے, ہمارا نفس ہمیں عبرت نہیں پکڑنے دیتا, کہتے ہیں تو ان کا ہوا تیرا کبھی واپس پڑا نہیں. تو یہ چونکہ چلا آ رہا ہے دنیا میں دستور, اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, آج بھی ہو رہا ہے, اور آج کل زیادہ ہو رہا ہے, وہ تو کبھی ہوگا. جامعہ حمادیہ کراچی کے کرلہ والے بزرگ تھے مولانا عبدالواحد صاحب, ابھی ان کا وصال ہوا, پچھلے مہینے ان کا بھی وصال ہوا. ان کی خدمت میں اکثر حاضری ہوتی تھی, جب کراچی جانا ہوتا تھا بڑی محبت شفقت فرماتے تھے. ایک دفعہ فرمانے لگے اپنا ہندوستان کے تقسیم سے پہلے کا واقعہ, کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ایک آدمی گھر آیا, وہ بیٹھا بیٹھتے مر گیا. آپ لوگوں کو عجیب نہیں لگے گا بالکل یہ بات, کی کیا بات کہہ رہے ہیں یہاں تو دیکھ, لیکن وہ بتاتے ہیں اپنا اس زمانے کا واقعہ کہ وہ بندہ گھر آیا بیٹھا مر گیا, اس کا اثر ایک مدت تک اس پورے علاقے میں رہا, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ بندہ گھر آئے بیٹھے مر جائے. یعنی یہ واقعہ کبھی ہوا نہیں تھا, چونکہ پہلی دفعہ ہوا اور بڑے زمانے کے بعد ہوا, اور پورے علاقے کے اندر اس کا ایک خوف. ہم اثر لیتے ہیں کیوں, جھنڈا سنتے ہیں, ہمیں کبھی بھی ہمارے اندر میں کچھ جنبش ہوتی ہے, وہ بتاتے تھے ایک زمانہ یہ تھا، ہر آدمی اس کا تذکرہ کرتا ڈرتا کہ نہیں ہے، دیکھو اسی کو یاد کرا رہے ہیں یا ہزار سال پہلے بتا رہے ہیں، کیا عجب ہے کہ کل کا دن ایسی حالت میں آئے، یہ عجب کہہ رہے ہیں، عجیب چیز ہے، اس زمانے میں عجیب ہوگی، آج عجیب نہیں رہی، روز کے قصے ہیں، کیا عجب ہے کہ کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم اور قبر کے اندر موجود ہو، بلکہ کیا عجب ہے کل کا کہ اگلی سال یہی ہو جائے، کیا ٹھکانا ہے اس غفلت کا، تمہارے دل کس قدر سخت ہے، تم سر تا پا پتھر ہو، کہ میں بھی تم کو سناتا ہوں اور دوسرے بھی سناتے ہیں مگر تم ایک حالت پر قائم۔ اب یہ کتنا درد بھرا، یہ جملے کتنے درد بھرے ہیں، کہ کیا ٹھکانا ہے اس غفلت کا، کہ تمہارے دل کس قدر سخت ہے، کہ تم سر تاپا پتھر ہو، کہ میں بھی تم کو سناتا ہوں اور دوسرے بھی سناتے ہیں، نہیں میں ہی نہیں کام کر رہا، اور بھی اللہ والے کام کر رہے ہیں، لیکن تم ایک حل پائے، قرآن تم پر پڑھا جاتا ہے، پیغمبر کے ارشادات اور اگلوں کے حالات تم کو سنائے جاتے ہیں، مگر تم عبرت نہیں پکڑتے، نہ بچتے ہو، نہ اپنے اعمال بدلتے ہو۔ جو شخص ایسی جگہ آئے جہاں واعظ ہو رہا ہو اور نصیحت نہ پکڑے تو بدترین اہل ہے جو بہترین موقع پر حاضر ہوا۔ صاحبزادہ، تیرا اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا حق تعالی کی معرفت کم ہونے کے سبب سے ہے، تو ان کو متہم کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مزے کیوں نہیں اڑاتے، ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے کیوں نہیں، تیرا کہنا اس لیے ہے کہ تو اپنے نفس سے جاہل ہے، جبکہ تجھ کو اپنے نفس کی پہچان کم ہوئی تو لوگوں کے مرتبوں کی پہچان کم ہو گئی۔ عجیب بات فرما رہے ہیں، یہ خطاب بھی مرید سے ہے، صاحبزادہ کہتے ہیں کہ صاحبزادہ تیرا اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا حق تعالی کی معرفت کم ہونے کے سبب سے ہے، اگر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو اللہ والوں کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی، ان کو پہچانتا، ان کے مرتبے کو پہچانتا، لیکن تو ان پر تہمت کر رہا ہے، دے تو ان کو متہم کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اعتراض کیا کرتا ہے کہ جیسے ہم مزے والے کیوں لڑاتے ہیں، یعنی جن دنیاوی مزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں اڑاتے مزے، اعتراض کرتا ہے تو ان کو، تیرا کہنا اس لیے ہے کہ تو اپنے نفس سے جاہل ہے، یعنی تجھے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں۔ ایک مقولہ ہے، من عرف نفس تو فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، رب کی پہچان کے لیے اپنے نفس کی پہچان ضروری ہے، جس نے نفس کو نہیں پہچانا رب کو نہیں پہچانے گا، تو یہاں یہی بات در آئی۔ کہ تو اپنے نفس سے جاہل ہے، یعنی نفس کی جو بد خصلتیں ہیں، اس کی جو سرشت ہے، اس کا جو شر ہے، تو اس سے ناواقف ہے، اس لیے تجھ پر حاوی ہو کر تجھ سے اعتراض کروا رہے ہیں. یہ نفس کی دشمنی کو سمجھتا نہیں، تو جانتا نہیں. اگر تو اپنے نفس کو پہچان لیتا، اس کے شر کو پہچان لیتا، پھر اعتراض نہ چڑھتا. چونکہ اپنے نفس سے جاہل ہے، اس لیے تو ان اللہ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں. واسطے جبکہ تجھ کو اپنے نفس کی پہچان کم ہوئی، تو لوگوں کے مرتبوں کی پہچان کم ہو گئی، یعنی اس کے اثرات یہ پڑے گی. جتنی تیری دنیا اور اس کے انجام کی شناخت میں کمی آئی، اتنی اسی قدر تیری آخرت کی شناخت میں کمی آئی. عجیب بات ہے. اب یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، مشاہدہ بتا رہے ہیں. جتنی تیری دنیا اور اس کے انجام کی شناخت میں کمی آئی، اسی قدر تیری آخرت کی شناخت میں کمی آئی، اور جتنی آخرت کی شناخت میں کمی آئی، اسی قدر حق تعالی کی معرفت میں کمی آئی. درجے بتا رہے ہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے، کیونکہ دلوں کی آنکھیں کھلیں گی، ہمارے نفس کے عیوب ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں گے، اس کا شر کھل کے آ جائے گا، پھر بچنا آسان ہوگا. پھر نفس سے بچیں گے، نفسانیت سے بچیں گے، اس کی شرارتوں سے بچیں گے، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اس کی معرفت نصیب ہوگی، معانے دور ہو جائیں گے. معانے رکاوٹیں ہمارا نفس ہے، پھر شریعت پر چلنے میں آسانی ہوگی. جتنا شریعت پر چلیں گے، اللہ کا تقرب اور ملے گا. اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھول دے. فرماتے ہیں دنیا مشغول ہونے والے، انقریب خسارہ اور پشیمانیاں تجھ پر دنیا اور آخرت میں کھل جائیں گی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری پشیمانیاں ظاہر ہوں قیامت کے دن، جو نقصان کا دن ہے، رسوائی کا دن ہے، پشیمانی اور خسارے کا دن ہے. دن چوڑ رہے ہیں نا، دنیا میں مشغول ہونے والے، انقریب خسارہ پشیمانیاں تجھ پر دنیا اور آخرت میں کھل جائیں گی. تیری پشیمانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کے دن، جو نقصان کا دن، رسوائی کا دن ہے، پشیمانی اور خسارے کا دن ہے. آخرت کے آنے سے قبل اپنے نفس سے حساب لے. اس دن تو کچھ نہیں کر سکے گا، اس دن کی پشیمانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن خسارے کی تلافی نہیں ہوگی. آج ممکن ہے، آخرت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس سے حساب لے لے، اور حق تعالیٰ کے حلم اور اپنے اوپر انعام و اکرام سے دھوکہ مت کھا. حق تعالیٰ کے حلم اور اپنے اوپر انعام و اکرام سے دھوکا. جلدی ہوئی ہے نا، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں اس سے چھپے ہوئے نہیں، اگر پکڑے تو ایک قدم نہیں چل سکتے. وہ تو اس کی حکمت ہے کہ ہمیں موقع دے رہے ہیں. اس حلم سے، اس بھیل سے، سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود انعامات ہو رہی ہیں، پھر ہمارا احترام ہو رہا ہے، دھوکہ مسکا. تو معصیتوں، لغزشوں اور لوگوں پر ظلم و زیادتیوں کے بدترین حالات پر قائم ہے. معصیتیں کفر کی خاصت ہیں، جس طرح بخار موت کا قاصد ہے. قاصد سمجھتے ہیں؟ سمجھے؟ اب تو اردو بھی ایسی ہو گئی ہیں،
پیغام پہنچانے والا.
کیا کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا. بخار موت کا قاصد ہے. ہمیں تو روز رخ ہوتا رہتا ہے، ہم تو دوائی لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بخار کا
موت کا
موت کا پیغام دے رہا ہے. اسی لیے کہا گیا بیماری نذیر ہے. نذیر کیا ہے؟ وارننگ ہے. سفید بال آ گیا نذیر ہے. کیا ہے؟ وارننگ ہے. اولاد کی اولاد ہو جائے تو نذیر ہے. کیا ہے؟ وارننگ ہے. یہ قاصد ہے. یعنی بیماری اب شفا ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن تنبیہ تو ہو رہی ہے نا، اطلاع تو مل رہی ہے نا. پتہ نہیں اس سے جانور ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہی جی دائمی بخار رہ رہا ہے، جی بعد میں ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کو جی کینسر ہے، اس کو جی ٹی بی ہے، جی اندرونی انفیکشن چل رہی ہے. بخار 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 تو بیماری ہے ہی نہیں، بخار تو بیماری کا الارم ہے. آج کل تو تحقیق کی ساری باتیں سامنے آ گئی، لیکن اس زمانے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح بخار موت کا قاصد ہے، معصیت کفر کی قاصد ہیں. یعنی گناہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، کفر تک پہنچا دے گی ہمیں اگر توبہ نہ کی اور جری رہے اور بڑھتے گئے. تنبیہ ہے، ضروری سمجھو توبہ کو موت سے پہلے اور اس کے فرشتے کے آنے سے پہلے، جو ارواح قبض کرنے پر تعینات ہے. یہ ہے جی تصوف. یہ ارشادات کن کے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت جو مجمع آپ کے پاس دل کی اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع سے خطاب کر کے یہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہ دلوں کی صلاحیت کو درست کیا جا رہا ہے کہ صفائی کر لو، نفسوں کی علائشوں سے دل کو پاک کر لو، صاف کر لو. اگر نفس حاوی ہو گیا، حاوی رہا، شیطان کے اثر کے اندر ہی چلتے رہے، خواہشات میں ڈوبے رہے، تو پھر یہ نقصان ہوگا کہ معصیتیں کرتے رہو گے تو کہاں تک پہنچائیں گی؟ کفر تک پہنچا دے. اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت سے آنے سے قبل اپنے نفس سے حساب لے لے. اس فرشتے کے آنے سے پہلے کہ فرشتہ جب آ گیا، اس لیے خرخرا جب آ گیا تو اس کا کیا، پھر توبہ کی کوئی ابھی وقت. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی اور توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایسی مجالس میں شرکت کرتے رہیں گے اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، اپنے اندر میں جھانکتے رہیں گے، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں گے، تو انشاءاللہ دلوں کے اندر بیداری آئے گی. اور جب دلوں میں بیداری آئے گی، دلوں کی آنکھیں کھلیں گی، تو تنبیہ ہوتی رہے گی. یہ علاج ہے. اللہ والوں کی صحبت سے یہ سیکھنا ہے. اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز لینی ہے، اپنے اندر استعداد لینی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے خلاصی ہو جائے، یعنی توبہ سے گناہ منہدم ہو جاتے ہیں، سچی توبہ پر آ جائیں، دل کے اندر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کے آگے رومے گڑگڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اب دیکھو چند گنوائے انہوں نے، اب غیبت رواج پڑ گیا، اتنی عام ہوگی کہ خیال نہیں جاتا یا اس کی نشاندہی کی، آغاز اسے ہی کیا نا، اس میں جو گناہ گنوائے تو پہلا غیبت ہی گنوایا، جو اتنا عام ہو گیا ہے کہ خیال بھی آتا تو جھٹک دیں گے فوراً جلدی سے۔ اور نظر بشہوا ہاں ہے جی، ایسی لت پڑ گئی ہے تو دھیان بھی نہیں جاتا، یہ غلط کام ہو رہا ہے، تھوڑی سی رمک جس کے اندر آ گئی حیا کی، پریشان تو ہے لیکن عادت نہیں چھٹ رہی، جو دن رات کا قصہ ہے۔ میں تو انہیں کی تذکرہ کرتا رہتا ہوں، جو آتے ہیں ہمارے پاس کہتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب سن دن پہلے آئے تھے، یہی کہہ رہے بدنگاہی سے بچنا مشکل ہو گیا، بدنگاہی جو کہہ رہا ہے یعنی اس کو برا جان رہا ہے، اس کو برا سمجھ رہا ہے اور پریشان بھی ہے، جائز نہیں سمجھ رہا ہے اس کو، پریشان بھی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، بچنا مشکل ہو گیا۔ ان سے یہی سوال کیجیے، اکثر آپ سے حل کیا کرنا، یہ درخواست کرتا ہوں، جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے عرض کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے والدین بیٹھے ہو پھر کرو گے بدلے جائے، ایک دم ایسے ہو کیوں جی، دیندار بندے سے کہہ رہا ہوں جس کے اندر دین کی رمق ہے، حیا کی رمق ہے، جو پریشان ہے، بے حیا تو پریشان ہی نہیں ہے، حیا نہیں تو جو مرضی کرے، وہ تو سوچتا بھی نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بات کرو جو آج پریشان ہے اس بات سے، اس لیے اس کا ذکر حضرت نے اس زمانے میں فرما دی بات کہ بچو نظر بشہوا سے، کہ جس کے اندر حیات کی رمق ہے کہ والدین موجود ہو اور نفس یہ گندا تقاضا کرے، کر لو گے پت لگائی، ان کا ایک دم کہا کہ بے بسی کیسی، بس میں تو ہوا نا، بس میں تو ہوا نا، اگر والدین کی موجودگی میں بس میں ہے، نفس کو روک لیا تو بس میں تو ہوا نا، کیسا نفس ہمارا دشمن ہے، یہ دھیان نہیں جانے دیتا، کہتا بے بسی، عجیب بے بسی ہے کہ والدین کی موجودگی میں، استاد کی موجودگی میں، شیخ کی موجودگی میں نفس کے گندے تقاضے پر بڑی آسانی سے قابو پا لیتے، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ شیخ تو بڑی اونچی بات ہے، استاد تو اونچی بات ہے، والدین اونچی بات ہے، کوئی دیندار دوست بھی پاس بیٹھا ہوا ہو تو اس وقت بھی اگر نفس یہ گندا تقاضا کرے تو جرت نہیں ہوتی، ہوتی کبھی بھی نہیں، تو بس میں تو ہے، پھر بے بسی کیسی، بے بسی یہی ہے کہ والدین کی موجودگی کا احساس ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں، استاد کی موجودگی کا احساس ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں، شیخ کی موجودگی کا احساس ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں، دیندار دوست کی موجودگی کا احساس ہے کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا دیکھنا یاد ہی نہیں، حالانکہ ان کا دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسا اللہ کا دیکھنا ہے جی، ٹھیک ہے، شیخ ہیں، شاید اللہ نے ان کو نظر باطن بھی دی ہو ویسے بھی دیکھ لیں، لیکن اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. تو سینوں کے اندر بھی جانتے ہیں، آپ کی خیالات کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا. اسی کی مشکل. یہ ذکر اسی لیے ہے، یہ صحبت اسی لیے ہے کہ اس مجلس میں شرکت کر کے اللہ کے ذکر سے اپنے اندر روحانی استعداد و قوت حاصل کرنی ہے. اس سے وہ ٹونک ملے گا کہ جو ہمارے نفس کو جب ابھرے دبا دے. یہ مچلتا ہے، ایسا مچلتا ہے کہ ہمیں گھر کر جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی اندر کے جذبات کے ہم غلام بن جاتے ہیں جیسے جانور ہوتا ہے. اندر کے بریک فیل ہو گئے، رکنا مشکل، روکنا مشکل، تھامنا مشکل. تو اگر ہمارا قصد ذکر سے ہی ہوگا، اس مجلس میں شرکت تو یہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ روحانی استعداد قوت آئے تو اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. جہاں بے بسی والی باتیں سننے میں آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ایسے بندے آ کے بھی بتاتے ہیں جو یہ، یعنی اللہ نے ایسی ہمت دے دی کہ نفس کے منفی جذبات پر قابو پا لیتے ہیں. اسی میں انہیں کلام کے اندر، اسی انوائرمنٹ کے اندر جہاں بے بسی والے کہتے ہیں بے بسی ہے، وہاں سے بھی ایک ساتھ تحریر سے بن نعمت کے طور پر تذکر کر کے اللہ کا شکر ہے. اب تو وسوسہ بھی نہیں آتا، دنیا خالی نہیں ہوگی. کبھی اغلب کے اعتبار سے ہے، کبھی کبھی جھلکی آ بھی جائے گی، یعنی اللہ والوں کو جھلکی آتی ہیں، لیکن قوت ہوتی ہے جھلکی پر، اس کے اس سے اس پر غالب آ جاتے. بعض اوقات ذکر کے غلبے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھلکی بھی نہیں آتی، کیونکہ نفس دو طرف توجہ نہیں کر سکے. ایکان میں ادھر توجہ بڑھا لی ہے، مشق کر لی ہے، اس مشق کے اندر اتنی اس میں غلبہ، ادھر بھی ہاں التفاتی نہیں، ادھر سے غفلت ادھر. اس لیے ذکر کی مشق، ابھی ہم ذکر کی مشق کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کہ اللہ سے مانگیں کہ ہم نے یہ لینا ہے. اسے ذکر کے مزے اپنی جگہ پر ہیں، ذکر کی برکات اپنی جگہ پر ہیں. بعضوں کو اس کی برکت سے انوارات بھی نظر آ جائیں گے، سکون ملے گا، لذت ملے گی، مزہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن ہمیں اس سب سے لینا کیا ہے؟ وہ قوت کے گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے ہمارا دھیان ہٹ جائے، اطاعت پر آ جائے، اطاعت کرنے والے بنے، ہر اطاعت کرنے والے بنے، ہر نافرمانی سے بچنے والے بنے. گناہوں کی کراہیت ہو، گھن آئے، نفرت شدید ہو، ہو جائے تو جب تک توبہ کر کے صاف نہ کرا لے چین نہ آئے، اندر خلش آئے، ایسی خلش آئے کہ ہمیں اس پر مجبور کر دے، توبہ پر ڈال دے ہمیں، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اس حکم کی تعمیل میں جس میں فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر چپ کے چپ کے، اور صبح بھی کرو شام بھی کرو، غافلین میں سے نہ ہو، یعنی غفلت سے دل کو بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے. کہ دل میں چپ کے چپ کے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، خفیہ تعلق ہے. حضرت فرماتے ہیں دل کا اللہ کے ساتھ ذکر قلب بھی ایک ایسی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کا تعلق ہے خفیہ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، بے ریا، بغیر نام و نمود پتہ ہی نہیں اندر ہی اندر چل رہا. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو دل میں اللہ کی یاد بسائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت کی نظر دلوں پر پڑے گی، نورانیت آئے گی، دلوں کو روحانی غذا ملے گی، دلوں کو قوت ملے گی، استعداد بڑھے گی اطاعت کے کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اسم اللہ، تبتل کے ساتھ. تو اصل ذکر تو تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر، یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اصل ذکر ہمارا تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے اس کی مشق. تو تصور سے دل پر لکھے لفظ اللہ، جو دم جس کو اچھا لگے وہ تصور سے دل پر لکھ لے لفظ اللہ، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اور اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں صفائی، دل میں قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. Mm-hmm. اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونقل قلوبنا بنور المعرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.